خرم راج مفہوم عالم اسلام کے معروف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
آئیے محترم قرآن مراد مفہوم سے سورہ الم نشرح کا درس سنیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے نہیں کھول دیا تمہارے لیے تمہارا سینہ. ووضعنا عنک وزرک, اور اتار دیا ہم نے تم پر سے تمہارا بوجھ. الذی انقض ظہرک, جس نے توڑ رکھی تھی کمر تمہاری. ورفعنا, اور ہم نے بلند کیا لک, تمہارے واسطے. ذکرت, تمہارا ذکر. انما العسر یسرا, پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. انما العسر یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فاذا فرغت, پھر جب تم فارغ ہو جاؤ. تم سب تو محنت کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ, اور صرف اپنے رب کی طرف. فَرْغَبْ, دل لگاؤ. سورہ الم نشرح, جس کی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, یہ سورہ الضحا کے بعد قرآن مجید کی ترتیب میں آتی ہے. اور اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ الضحا سے اتنا قریب ہے, اور دونوں کے مضمون میں اتنی مماثلت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی سورت ہے. چنانچہ بعض تابعین سے حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت طاووس رحمہم اللہ سے یہ مروی ہے کہ یہ لوگ ان دونوں سورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتے تھے, اور بیچ میں بسم اللہ کے بغیر پڑھا کرتے تھے. وہ اسے ایک ہی سورت سمجھتے تھے. تو بیچ میں بسم اللہ پڑھنا تو بہت سارے علماء کے نزدیک ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ بسم اللہ قرآن مجید کی سورت کے ہر سورت کے شروع میں اس کا حصہ نہیں شمار کیا جاتا. لیکن ان کے مضامین میں جو مناسبت ہے, خصوصاً سورہ الضحا میں جہاں کلام یوں ہوتا ہے علم یجد کا یتیما فآوا, اسی سے ملتا جلتا یہ جملہ ہے کہ علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے نہیں کھول دیا تمہارے واسطے تمہارا سینہ. لیکن دونوں صورتیں ایک صورت نہیں ہیں. یہ بات اگر کلام پر غور کیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ کھل کے سامنے آ جاتی. اسی لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ الضحا کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچائی جا رہی تھی، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا تھا، آپ مغلوم اور رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، آپ کو یہ گمان بھی ہوتا تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں اس نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، اور اس میں آپ کی تسلی اور سہاری کے لیے، سہارے کے لیے محبت اور شفقت کا پیغام سورہ الدحیٰ میں نازل ہوا. اس سورت کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ اس دور کی سورت ہے جب یہ ویزا اور تنگی مشکل کچھ آسانی سے بدل گئی تھی. آپ کی بات اور دعوت اور پیغام جو اس وقت تک مکے کے چند لوگوں تک محدود تھا وہ آج پھیل چکا تھا، جس کی طرح اس سورت میں اشارہ ہے کہ رفعنا اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ کے اوپر جو دعوت پہنچانے کا بار اور بوجھ تھا، آپ کی طبیعت پر بوجھ تھا، یہ سب بھی ہلکا ہو چکا تھا. چنانچہ یہ سورہ الدحیٰ کا زمانہ نزول جو تھا اس میں آپ کو جو ایذا تھی اور جو آپ کو تکالیف تھیں ان کے مقابلے میں یہ آسانی کا، نسبتاً آسانی کا دور تھا جس کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے. دوسرا طرف سورہ الدحیٰ اور سورہ النصرہ کے مضامین میں یہ ہے کہ سورہ الدحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو کہ آپ کے نبی بجائے بنائے جانے سے قبل آپ کے اوپر ہوئے یا نبوت کے ساتھ ہوئے اور بالکل ابتدائی نبوت میں ہوئے. کیا ہم نے آپ کو یقین نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانا دیا، اور کیا آپ کو راہ تلاش کر کے نہ پایا اور پھر آپ کو راہ دکھا دی، اور کیا ہم نے آپ کو نادار نہیں پایا اور پھر آپ کو غنی کر دیا. یہ مکے کی نبوت کی زندگی سے پہلے اور کچھ اس کے بعد کے مضامین ہیں. دوسری صورت میں وہ مضامین میرے احسانات ہیں جن کا تعلق تو نبوت کے اور بعد کے دور سے ہے، اور پھر واقعی سورہ الدحیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی اور جو آپ کو خوشخبری سنائی کہ بولے سو کہ یہ ہوتی کرب کو فطر دا قریب، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جو کچھ اس نے آپ کو دیا وہ تو آپ کی زندگی میں بھی دیا، آپ کی زندگی کے بعد بھی دیا، اور اب بھی دیتا چلا جا رہا ہے آپ کو. لیکن جو اس کی فوری بشارت مکمل ہوئی، تکمیل ہوئی، جس کی جن لوگوں کی نظروں کے سامنے آ گئی، اس کی طرف اشارہ سورہ النصرہ میں صاف صاف بشارت اور بعد میں آنے والے دور کی بشارت کا بھی اشارہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ تسلی اور سہارا موجود ہے. تیسرا فرض جو دونوں صورتوں کے مضامین میں بہت صاف محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سورہ الدحیٰ کے اندر تو آپ کے وہ احسانات ہیں جو مادی اور جسمانی ہیں اور روحانی بھی ہیں، تو ایسے ہیں جو ایک عام آدمی دیکھ سکتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا. ہر شخص کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، آپ کو راہ دکھائی، آپ کو غنی کیا، آپ یتیم تھے، آپ کی پرورش کا انتظام کیا. یہ آپ کی زندگی کی تاریخ تھے وہ، اور آپ تھے یہ سب کی نگاہوں کے سامنے. لیکن اس صورت کے اندر آپ کچھ احسانات کا ذکر ہے جن کا تجربہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہو سکتا تھا. سینے کا کھلنا اور بوجھ کا ہٹنا طبیعت کے اوپر سے اور پیٹ کے اوپر سے، اور دعوت کا پھیلنا، اس میں وہ چیزیں نمایاں ہیں کہ جو حضور کے اپنے ذاتی تجربے کی چیزیں تھیں، اس میں ہر آدمی شریک نہیں تھا اور جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. اس لحاظ سے یہ سورت جو ہے یہ اگر کہ سورہ الدحیٰ ہی کا ایک حصہ محسوس ہوتی ہے اپنے طلب کلام کے لحاظ سے بھی، علم مجد کا یتیم فہاوا رلم نثر اللہ کا صدرت، ایک ایک قسم کا کلام ہے، ایک ایک قسم سے خطاب ہے، ایک ہی طرح اس میں محبوب کی طرف سے محبت کی خوشبو اور ہوا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف چل رہی ہے، ایک ہی طرح آپ کے کمال طبع اور رتبے کی بلندی کا ذکر ہے، اور آپ پر اپنے رب کے احسانات کا ذکر ہے، اور یہ سب کچھ نبوت اور دعوت اور رسالت اور مشن کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد فرمایا تھا. اس سورت کے اگر آپ جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کی ذات, اور ذات کا مطلب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر سورہ الدعاء میں فرما چکا ہے, یتیم تھے اور آپ کو ٹھکانہ دیا, اور آپ نادار تھے اور آپ کو غنی کر دیا. لیکن بحثیت محمد رسول اس سارے اس پیغام کو آپ حاصل کر سکیں اور اس کے علوم کو, معارف کو, اور دین کو, اور پھر اس کو پہنچا سکیں, یہ سارا دراصل اس لحاظ سے آپ کی دعوت اور مشن اور اس کی کامیابی, اس کی کامیابی کا راستہ اور اس راستے کی اس کی بشارت, اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے جو سامان سفر اور ذات و راز ضروری ہے, رب سے قسم کا تعلق ضروری ہے, سب کا سب اللہ تعالیٰ نے ان آٹھ آیات کے اندر جمع فرما دیا. پہلی آیت ہے کہ علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے منہ کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. کھولنے کا لفظ شرح کا لفظ اردو میں بھی آپ سنتے ہیں شرح اور تشریح. شرح کے معنی ہوتے ہیں کھول دیا, اور کھول دینے کے معنی پھر یہ ہوتے ہیں کہ اس میں وسعت پیدا کر دینا, وسیع کر دینا, توضیح کرنا. اور جب کسی کتاب کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کی تشریح ہو گئی, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے مضمون میں جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں گئی, اور جو چیزیں لبن تھیں وہ بھی پھیل گئیں اور واضح ہو گئیں اور بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی. تو شرح کے یہی معنی ہے جس کو یہاں پر کسی کتاب کے لیے تو نہیں استعمال کیا گیا, کتاب کی شرح کر دی, بلکہ ہم نے سینہ کھول دیا. سینہ انسان کا جو ہے وہ اس کے قلب کی جگہ ہے, دل جو ہے وہی دراصل انسان کی شخصیت ہے, یعنی اس کے سارے محرکات کی شخصیت پوری کی پوری دل ہی سے تعبیر قرآن مجید میں کی گئی ہے. بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے کر آئے گا تو وہ قیامت کے روز نجات پائے گا. اور دل اگر سدھر جائے, حدیث میں کہا گیا ہے, تو ساری زندگی سدھر جاتی ہے, اور دل بگڑ جائے تو ساری زندگی بگڑ جاتی ہے. تو دل جو ہے یہ تو دراصل پوری شخصیت کی چیز ہے کہ جو دل کے اندر ہے. تو خدا تعالیٰ نے ابھارا, کھولا, واضح کیا اور آپ کو نبی بنایا. اس لحاظ سے حضور کے لیے جو کمال اللہ تعالیٰ نے مرتبہ لکھا تھا وہ نبوت کا مرتبہ, اور نبوت کا مرتبہ اور کمال تو ایسا ہے جو انسان کے لیے سمجھنا بھی دشوار ہے. اس لیے جس پر وہ چیز گزری ہی نہیں جو نبی پر گزرتی ہے ہم اور آپ پر, تو ہم کیسے گمان سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی مقام مرتبہ کیا ہے. نہ کوئی عام انسان اپنے زور بازو سے, اپنے کسب سے اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے. آدمی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے, جنرل بن سکتا ہے, سپاہی بن سکتا ہے, اپنی صلاحیت سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے, لیکن نبوت اور رسالت کا منصب تو آدمی کو اپنی کوشش سے, محنت سے نہیں حاصل ہو سکتا. اللہ خوب جانتا ہے کہاں وہ اپنی رسالت کس کو سپرد کرے. اللہ یا لمو ہے تو یہ جانو رسالت ہو, اس لحاظ سے تو یہ ایک ایسا منصب ہے کہ جو جس کو ہر انسان کے بس سے باہر. یہ حضور کا اصل مرتب تھا, مرتبہ تھا, اور اس تک پہنچنے کے لیے, اس مرتبے کے حد کمال کو پہنچنے کے لیے آپ کی شخصیت کو بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. اور یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کیا نہیں کھول دیا آپ کے واسطے. تو شرح کے معنی کھولنے اور واضح کرنے کے کئی معنوں میں یہاں پر استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ذکر یہ سورہ والضحا میں آ چکا ہے کہ آپ راہ کے متلاشی تھے, آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے اور شرائع کیا ہیں اور شریعت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کی, عطا ہی نہیں کی بلکہ ان کے لیے آپ کے دل میں وسعت پیدا کی. وہی جو نازل ہوتی تھی وہ حضور کے قلب پہ نازل ہوتی تھی. قرآن مجید نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, نزل بروح الامین علی قلبک, روح الامین اس کتاب کو لے کر آپ کے قلب پہ نازل ہوئے. تو یہ جو قلب سینے میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وسعت پیدا کی اور اس میں اتنی کشادگی پیدا کی کہ وہ اللہ کی وہی جیسی چیز کو دست کر سکے اور دست کر کے اس کو آگے منتقل کر سکے, بندوں تک پہنچا سکے. یہ ایک پہلو تھا کہ آپ اس کے لیے پریشان رہا کرتے تھے, اس میں آ کر آپ اس کی نعمت اٹھا دی. پھر اپنی امت کا غم, اپنی قوم کا غم, اپنی دعوت پہنچانے کا غم, یہ ساری خطروں اور پریشانیاں بھی اس نے آپ کے سینے میں سے وسعت پیدا کی کہ اس کے اندر سما دے. پھر اس کام کو کرنے کے لیے جس تحمل کی اور جس دلداری کی اور جس سکینت کی اور جس قوت کے برداشت کی ضرورت تھی, اس کے لیے بھی سینے کی وسعت درکار تھی, عالی ذرتی درکار تھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اس طرح پیدا کی. رہ کے مفسر کے الفاظ میں طرح طرح کے تصرفات ہیں جن کی استعداد اس نے آپ کے قلب مبارک کے اندر پیدا کر دی. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورا نقشہ کھینچا ہے کہ یوں تصور کرو جیسے کہ 12 خانے ہیں دل کے اندر, سینے کے اندر. ایک خانے میں بادشاہ بیٹھا ہے, ایک خانے میں حکیم بیٹھا ہے, ایک خانے میں قانون ساز بیٹھا ہوا ہے, ایک خانے میں جنرل بیٹھا ہوا ہے, ایک خانے میں وائز بیٹھا ہے, ایک خانے میں عابد اور جاہد بیٹھا ہوا ہے. وہ سارے کمالات بیٹھوں اللہ تعالیٰ نے حضور کے سینے میں جمع. تو علم مصر اللہ کا صدرہ کا کے اندر آپ کی شخصیت کی تکمیل اور اپنے مشن کے کام کے لیے وسعت, یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے کہ آپ کا سینہ کیا کیا گیا مختلف اوقات میں, اور اس کی مختلف روایات احادیث کے اندر آتی ہیں. علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ تو محققین کے نزدیک بات ہے کہ شرح صدر کا ذکر جو صورت میں کیا گیا ہے, یہ وہی چیز نہیں ہے جس کا ذکر کے شخص صدر کے نام سے سینے کو چاک کرنے کے نام سے مختلف احادیث ضعیف ہے. وہ نہیں کہتا کہ کمزور ہے, یہ غلط ہے, بلکہ ضعیف بات ہے کہ دونوں کو ایک سمجھا جائے. لیکن شخص صدر کی جو روایات آتی ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ حضور کو اندرونی طور پر کیا نعمتیں دی گئیں. مثلا جو پہلا واقعہ آپ کا جس وقت آپ دودھ پینے کے لیے حضرت حلیمہ کے پاس تھے, اس میں یہ کہ آپ کا سینہ چاک کر کے اور وسوسوں کو نکال دیا گیا, یعنی وسوسوں قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے ہم سب میں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا, اس لیے کہ آپ گناہ سے پاک تھے, معصوم تھے. اسی بات کے حضور نے بعد میں صحیح حدیث میں یوں فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے, لیکن میرا شیطان میرے قابو میں, اور دوسرے لوگ شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں, آپ شیطان کے قابو میں نہیں آتے. ایک اور دفعہ یہ واقعہ سب تک صدر کا 3-4 دفعہ ہوا ہے جو کہ حدیث میں روایت کیا گیا ہے. دوسری دفعہ کے واقعہ میں یہ ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا, دو فرشتے آئے, سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, آپ کو لٹایا, آپ کا سینہ کھولا, اور ایک نے کہا کہ ان کے سینے میں جو دل اور حسد, یعنی سینہ دشمنی بدخواہی کسی کے لیے برائی جو کچھ ہے وہ نکال دو, چنانچہ ایک کالی پھٹی سے نکال کر میرے دل سے باہر کر دی گئی. تو دوسرے نے کہا کہ ان کے دل کے اندر رافت اور رحمت, شفقت اور محبت یہ داخل کر دو, چنانچہ ایک نور میرے دل میں داخل کر دیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے حضور رحمۃ اللہ علیہ بنے, اسی لیے آپ نے دعوت کا کام جو آپ کے اوپر بوجھ تھا جس کا ذکر آگے آئے گا, تو آپ کے سینے کو کھول دیا, سارے جو آپ کے مخالف تھے, آپ کے دشمن تھے, جنہوں نے آپ کو زندگی بھر ستایا اور پریشان کیا, جنہوں نے آپ کو گالیاں دی, آپ کی جان کے در پہ ہوئے, جنہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا, سب کو لیے رافت اور رحمت کا جو جذبہ تھا وہ آپ کا سینہ اتنا کھل گیا تھا کہ اس کے لوگ سب سما گئے. پھر کیا نبوت سے قبل کا واقعہ بھی ہے, اور ایک معراج سے قبل کا بھی واقعہ ہے. نبوت کی جو نعمت آنے والی تھی اس کو سینے میں سمانے کے لیے, اور اس کا معراج پہ جا کر جو آپ کو مشاہدہ کرایا گیا, جو قرآن نے اشارہ کیا ہے سورہ نجم میں, ان سب کے لیے دراصل آپ کے سینے میں گنجائش پیدا کی گئی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ سینہ اگر کشادہ ہوگا اس میں تو وسوسے زیادہ داخل ہوں گے. داخل بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے کیڑے اور گندگی تو تنگ جگہ کے اندر, اندھیرے میں تنگ جگہ میں کیڑے اور گندگی تو ادھر پاتے ہیں, جہاں پر روشنی ہو, ہوا ہو, کشادگی ہو, وہاں پر کیڑے گندے کیڑے بھی پیدل پاتے ہیں. اس لیے دل کی کشادگی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر گندگی اور وسوسے یہ سب کو سر اللہ نے پاک فرما دی. بیچ میں آیا لفظ لتا آپ کے واسطے, اس کی معنی کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی عربی زبان کے لحاظ سے. نثر صدر کا یہ بھی کہا جاتا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول لیا کافی تھا, اور عربی لغت کے ماہرین کی زبان میں پہلے کے بعد آیا اور مفعول سے پہلے آیا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمت ہے, خاص عنایت ہے کہ اس نے آپ اس کو اتنا احسان جتایا اور بتایا کہ لگتا آپ کے واسطے صرف آپ کی منفعت کے لیے آپ کی بھلائی کے لیے ہم نے یہ احسان عظیم آپ پر فرمایا. دوسری بات میں وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک, اور اتار دیا یا ہلکا کر دیا ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا وہ بوجھ جس نے کہ آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. بوجھ سے کیا مطلب, یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کون سا بوجھ تھا آپ کے اوپر, تو اس کے اندر بھی کئی چیزیں شامل ہیں. ایک تو آپ کے اوپر یہی بوجھ تھا کہ آپ کو اس بات کی تلاش تھی کہ حق کیا ہے اور کس راہ پہ میں چلوں کہ میں اپنے رب تک پہنچوں, اور کس راہ پر میں اپنے قوم کو چلاؤں کہ قوم کی نجات اور فلاح کا سامان ہو سکے. پھر آپ کی طبیعت پر ایک بوجھ یہ بھی تھا کہ قوم قسم کی بدعمالیوں میں, خرابیوں میں, گمراہیوں کے اندر مبتلا ہے, اس کی اصلاح کیسے ہوگی. یہ بھی ایک غم تھا جو آپ کو کھایا جاتا تھا, اور اس غم کا ذکر جو قرآن مجید نے فرمایا ہے. اس کے بعد جب آپ کو ایمان کی دعوت آپ کو مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد اپنی رسالت اور پیغام اور مشن کر دیا, تو پھر اس کو پہنچانے کا بوجھ, تو وہی تو خود ایک ایسا بوجھ تھی کہ جس کے لیے قرآن مجید نے قول فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم ایک بھاری بات کا بوجھ آپ کو ڈالنے والے, اور مختلف احادیث میں جو وہی کے نزول کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بوجھ صرف اپنے معنی کے لحاظ سے, اپنے مشن کے لحاظ سے اور لوگوں کو پہنچانے کے لحاظ سے نہیں تھا, بلکہ سلواتے اس کا بوجھ آپ کے اوپر اس طرح پڑتا تھا کہ اگر سردی ہوتی تھی تو آپ کی پہچانی کے اوپر پسینہ آ جایا کرتا تھا. اور شادی کا بیان ہے, ایک دفعہ آپ کی ران جو میری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی آپ پر وہی نازل ہوئی تو مجھے ایسا معلوم ہے کہ میری ٹانگ سوج جائے گی, ایک دفعہ اونٹنی کے سوار پہ وہی نازل ہوئی تو اونٹنی وہیں بیٹھ گئی. تو ہم تو اس چیز یہ ساری باتیں عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن وہ ویسے بھی آپ کی طبیعت پر ایسا بوجھ تھا, اور یہ بوجھ کہ اللہ کا پیغام حاصل کرنا اور پھر اس کو ان لوگوں تک پہنچانا, جو جاہل تھے, مخالف تھے, گالیاں دے رہے تھے, یہ تو اپنی جگہ پر ایک مشن کا بوجھ تھا, دعوت کا بوجھ تھا کہ جو آپ کے اوپر تھا, اور یہ بھی آپ کو پریشان کرتا تھا, اس سے بھی آپ پریشان رہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے اوپر بوجھ تھا, آپ کے اوپر بوجھ تھا, اس کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہلکا کر دیا. وضع کرنا کے معنی کم کرنے کے بھی ہوتے ہیں, ہٹانے کے بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں تنخواہ میں سے اتنے پیسے وضع کر لیے, یہ اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے, یعنی اس میں سے کاٹ لیے. تو بوجھ کو وضع کر دیا, یعنی بوجھ کو ہلکا کر دیا, یہ ہٹا دیا, یہ کر دیا. بوجھ کو ہٹانے کے جو معنی ہیں دراصل, تو یہاں پر پھر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایک لحاظ سے تم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر تین احسانات کا ذکر فرمایا ہے. ایک شرع صدر, آپ کے سینے کا کھولا جانا, دوسرے بوجھ کا ہلکا کیا جانا یا ہٹایا جانا, اور تیسرے آپ کے ذکر کا بلند کیا جانا. اور اسی کو ہمارے مفسرین نے یوں کہا کہ یہاں پر جو واو آئی ہے وہ وزانا, یہ دراصل ایک ہی بات ہے کہ سینہ کھول دیا اور بوجھ ہٹا دیا اور ذکر بلند کیا. بوجھ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے اٹھانا آپ کے لیے آسان کر دیا, اور رسالت کا بوجھ, دعوت کا بوجھ, ایک قوم کو جو جاہل تھی, ناتراش تھی, اب بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اپنے قوم سے, اس قوم کو کیا کوئی امید نہیں ہے, یہ کچھ قوم پر کیا بنے گا. آپ سنتے ہیں جن میں مسلمین سے اور دائین سے اور قوم پر تبصرہ کرنے والوں سے, تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو یہ کیفیت پیش آتی تھی, اور ہر نبی پکار ہوتا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے. جو قوم مردہ ہو چکی اخلاق کے لحاظ سے, اعمال کے لحاظ سے, یہ قوم اب کیسے کھڑی ہوگی. پاکستان کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں, اب اس قوم کے زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں, یہ تو اتنی بگڑ چکی ہے. ان حالات میں اکیلے یکا و تنہا دعوت کا کام کیے چلے جانا, خود اپنے خلاف بھی نظالم ہو رہے ہیں اور اپنے انتہائی پیارے ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، ریگستان میں ریت پر بٹھایا جا رہا ہے، زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، اور اس نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تلوار نہیں نکال سکتے. یہ بھی صبر کے لیے بھی بڑے بڑی بڑا بوجھ ہے. سب اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہلکا کر دیا. اور اس کے بعد میں رفانہ لکا ذکر، اور پھر ہم نے آپ کا ذکر جو ہے بلند کیا. بلند کرنے کے معنی اس طرح آواز گونج جاتی ہے چاروں طرف، آواز بلند ہوتی ہے تو گونجتی ہے، اس کے معنی آپ کا ذکر جو ہے وہ ہر جگہ گونج گیا. آپ کے ذکر سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کا نام اور ایک آپ کی دعوت، دونوں آپ کا ذکر ہے. آپ جو پیغام لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، جو ہدایت لے کر آئے، وہ اگر دنیا کے اندر پھیلے، اس کا چرچا ہو، اس کو لوگ قبول کریں، یہ بھی آپ کا ذکر ہے. لیکن آپ کا نام بھی اس کے ساتھ ساتھ، اور نام تو اگر یہ سورت جسے نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی مکے کے اندر جو دعوت آپ نے پیش کی تھی، اور آپ جو مکے کے ایک غیر معروف آدمی تھے، اس وقت تک بھی آپ کا نام عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ چکا تھا. آپ نے خود تو پہنچایا ہی تھا، یعنی حج کے موقع پر جتنے قبائل آتے تھے، آپ ایک 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 گنج میں جاتے تھے، خیموں میں جاتے تھے، جلسوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، سڑکوں پر راستے میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دیتے تھے، اور دوسری طرف آپ کے مخالفین آپ کا نام پھیلا رہے تھے. جو آتا تھا اس سے کہتے تھے دیکھو ہمارا ایک آدمی ایسا آیا ہے، اس کی بات نہیں سننا. تو ہر ایک کو آپ کا نام معلوم ہوتا تھا، پھر لوگوں کو خواہش ہوتی تھی کہ یہ کون آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو جا کر آپ سنتے تھے اور ایمان لاتے تھے. تو مخالفین بھی آپ کا نام پھیلا رہے تھے، اور آپ خود اپنی دعوت میں لگے ہوئے تھے. چنانچہ عرب میں بھی شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو، دور دور سے لوگ آپ کا نام سن کے آتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اس کے بعد جو آپ کا رفع ذکر ہوا، وہ تو تاریخ کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی مثال کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. ایک یورپ کا مستشرق امریکن گر بہت مشہور لکھنے والا ہے، وہ لکھتا ہے کہ مکے کا یتیم بچہ، مکے کا یتیم بچہ، اس نے ایک لا الہ الا اللہ کی ایسی بڑھتی آواز بلند کی کہ مکے سے لوگ نکلے، اور 100 سال کے عرصے میں اسپین، ہندوستان، پورا مشرق، افریقہ، چین، ہر جگہ، پہاڑیوں میں، وادیوں میں، کھیتوں میں، مسجد کے میناروں سے، گھروں کے اندر اس یتیم بچے کا نام پکارا جانے لگا، اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر جگہ درود سلام کی محفلیں، آپ کا ذکر، یہ رفع ذکر کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور وعدہ فرمایا ہے، بشارت دی ہے آپ کو، یہ آپ کی زندگی میں ہی پوری ہو رہی تھی. اور آپ کی وفات کے بعد دنیا کے اندر 1400 سال سے کوئی گوشہ ایسا خالی نہیں ہے. آپ واشنگٹن میں چلے جائیں تو وہاں، اور جکارتا میں چلے جائیں تو وہاں، افریقہ کے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پر، بڑے متمدن شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پر، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ کا نام بلند نہ ہوتا ہو، آپ کو درود نہ پڑھا جاتا ہو، صلاۃ السلام نہ پڑھی جاتی ہو. کوئی گوشہ ایسا خالی نہیں، کسی بھی انسان کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کا ذکر ہے. لیکن مراد صرف آپ کے نام کے ذکر سے نہیں ہے، وہ بھی ہے اس کے اندر شامل. اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور سے بشارت دی، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر تو میں نے اس طرح بلند کیا ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام لیا جائے گا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا بھی ذکر ہوگا. خود اپنی کتاب میں اس کو جہاں اللہ کا، وہاں سے رسول کا لفظ ساتھ ساتھ موجود، ایمان، اسلام، وہاں بھی اللہ و رسول ہے، اللہ اور رسول دونوں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ذکر ہوتا ہے. دونوں کو ساتھ ساتھ بھی رکھا اور دونوں کے درمیان فرق و امتیاز بھی پکڑا رکھا، ایک رب اور مالک ہے اور ایک بندہ. اس لیے بندگی کا احساس بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ خیال، یہ نہ غلط فہمی ہو جائے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کلمے میں اور قرآن میں اور اذان میں اور ہر جگہ نام ساتھ ساتھ موجود ہے، یہ دونوں کے برابر کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بندہ ہے، ایک آقا ہے، لیکن بندہ اللہ کا سب سے اعلیٰ، عرفہ، محبوب ترین بندہ ہے. اس کا ذکر اس نے اتنا بلند کیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہے، قیامت تک یہ اسی کے ساتھ بندہ رہے گا. اسی طرح آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کہ جس پر ایک متمدن اور مہذب دنیا قائم ہو گئی اور ہزار برس تک دنیا کے اندر غالب رہا. اس کی مثال بھی انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی پیغام اور کوئی دعوت اور کوئی تہذیب ایک ہزار سال تک دنیا کے اندر غالب رہی. لوگ بدلتے رہے, عرب گئے, ادنی آ گئے, سلجوق آ گئے, ترک آ گئے, دنیا کے اندر غالب رہے. آپ نے انگریز کا انجام دیکھا, 1857 میں تو انگریز نے ہندوستان تک اپنا قبضہ مکمل کیا جنگ آزادی کے بعد. 1947 میں یہاں سے رخصت ہو گئے. اب ان کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پر. اور آپ دیکھو جہاں بھی قومیں گئیں وہاں پر چند سال, 100 سال, 200 سال سے زیادہ نہیں رہ سکیں. لیکن ایک مسلمان جو رپین محمد اسد بہت مشہور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ سب سے بڑی لادینی شہنشائیت اگر بنی تو وہ رومن امپائر تھی. رومن امپائر کو اپنے عروج تک پہنچنے کے لیے 600 سال لگے, اور جب وہ بکھرنا شروع ہوئی تو 100 سال میں بکھر کے ختم ہو گئی. اس کے برعکس جو دینی سب سے بڑی مملکت تہذیب بنی وہ اسلامی تہذیب تھی. اسلامی تہذیب 600 سال میں 7 سال میں مدینے سے نکل کر سمرقند, بخارا, لیبیا, تونس, الجیریا, اسپین سب جگہ تک پہنچ چکی تھی, اور اس کے زوال کے اندر 1000 سال کے بعد بھی اس کا زوال اس طرح ہے کہ آج بھی وہ دنیا میں اس کا نام بلند ہے, اس کو خطرہ ہے, وہ حریف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو بھی اس طرح بلند کیا, اس کی گونج ساری دنیا کے اندر بلند ہوئی. یہ تین یہاں پر اس سورت کے اندر بڑے مختصر سے الفاظ میں اللہ کی محبت اور شفقت, اپنے نبی کے ساتھ جو اس کو تعلق ہے, جو اس کے ساتھ شفقت ہے پوری, وہ پوری کی پوری ان تین آیات کے اندر جمع کر دی. اس کے بعد وہ فرمایا کہ دراصل یہ چیز ملی کیسے, وہ ملتی کیسے, قانون بھی بیان فرما دیا اور اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ساری چیزیں نصیب کرتے ہیں. نمال اس رجسٹرن ان نمال اس رجسٹر, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ جو جملہ ہے سورت کے اندر, یہ دراصل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ سورہ بدوہا میں جن حالات کی طرف اشارہ تھا, آپ تکلیف میں تھے, ایزا میں تھے, مخالفتیں تھیں, اور یہ سورت بھی جب نازل ہوئی تو آپ مکے میں موجود تھے, اس سب مخالفتیں موجود تھیں. لیکن سبق یہ دیا ہے کہ دراصل یہ راستہ جو ہے یہ جدوجہد کا راستہ ہے. یہ نعمتیں خود بخود نہیں حاصل ہوتی, بلکہ جہاد سے, جدوجہد سے, مشکلات سے, آزمائشوں سے ان سے حاصل ہوتی. آپ پر مصائب پڑتے رہے اور آپ ان کو صبر سے برداشت کرتے رہے, اور مصائب اور مشکلات کے باوجود کام اور ڈیوٹی کے اندر لگے رہے, جو کام اور ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی تھی. اس کے نتیجے میں یہ ساری بشارتیں, یہ ساری بلندیاں اور یہ مرتبے جو ہیں وہ آپ کو نصیب ہوئے. ان نمال اس کے یسرا کے اندر یہ اصول بھی بیان ہوا ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اسی کو اس کا پھل ملتا ہے. لے سب انسان الا ما سا, جو آدمی صحیح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, وہی اس کو جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حضور کے لیے بشارت ہے کہ جو آپ کا عسر کی کیفیت تھی یہ یسر کے اندر بدلنے والی. یہ آیت دو دفعہ کیوں آئی؟ ایک ہی بات جو دو دفعہ کیوں کہی گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے کہی گئی کہ اتنی اہم بات تھی, اس کو بہت تکرار کے ساتھ دل کے اندر بٹھانا مقصود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آسانی مشکل کے بعد, ہر آزمائش سے گزرنے کے بعد ایک اور آزمائش ہے. کسی آزمائش کو آخری آزمائش میں سمجھنا کہ کمر کھول کے بیٹھ جاؤ, جب تک کہ اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاؤ گے تو یہ دعوت کامیاب نہیں ہو جائے گی. اس وقت تک آزمائشوں کا مسائل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اس لیے دو بار اس کی تکرار کی گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں اس وقت ایک ہی آزمائش, لیکن آسانی کی بے شمار قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے دی. مثلا مکے کے دور کے بعد مدینے کا دور آیا, مدینے کے دور کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا, اس کے بعد امت اور پھیلتی چلی گئی. یہ سب جو ہے ایک کے بعد دوسرا دور آتا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ ایک یسر سے مراد تو دنیا کی آسانی ہے کہ جو یہاں پر آزمائشیں اور مصیبتیں ہوں گی ان کے نتیجے میں دنیا کے اندر راحت ملے گی, کامیابی ملے گی, بلندی ملے گی. اور دوسرے یسر سے مطلب آخرت کی کامیابی ہے, وہاں پر اس میں ساری چیزیں نصیب ہوں گی. تو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر تو بہت سارے معنی کی گنجائش ہوتی ہے, اور سب معنی یہاں پر اگر آپ سمیٹ دیں جب بھی اس کے اندر سما سکتے ہیں, اور بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی وہ ختم ہوں گے, ان کے معنی بھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن مجید تو ایک سمندر ہے جس کی کوئی طے نہیں ہے معنی کی, جن میں کئی کئی معنی بیان کرتا ہوں, ان معنیوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی بات کو سمجھنے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہے, سبق بھی ہے, ایک نصیحت بھی ہے کہ سارا کام جو ہے یہ ہوگا. پھر آپ نے فرمایا فیضا فرق کا فن تک ویزا عرب بے کا فرق, پھر جب آپ سارے ہو جائیں تو آپ محنت کریں اور صرف اپنے رب کی طرف دل لگائیں, رغبت کریں. اس میں سے فراغت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فارغ ہو جائیں, فارغ کے معنی کیا ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہوگا. فنسق کا لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی ہے کہ محنت کرو, اتنی محنت جو تمہیں تھکا دے, تھکن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, محنت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور رغبت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, الی رب کے کا فرغب, اپنے رب کی طرف رغبت اختیار. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو دراصل اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ والضحیٰ کے آخر میں آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ بالکل آخر میں اس نے کہا تھا جب ساری ہدایات پوری ہو گئی تھی, تو اما الیتیم فلا تقہر, اما السائل فلا تنہر, اما بنعمت ربک فحدث. وہ تین ہدایات تھی جو یتیم ہیں, یہ یتیموں کی طرح معاشرے میں جو کمزور اور بے بس لوگ ہیں ان کے حقوق مت دباؤ, ان کے حقوق ادا کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور جو بھی مانگنے والا پوچھنے والا ہو, دنیا کا مال مانگنے والا ہو یا ہدایت کا سوال کرنے والا ہو, اس کو جھوکو مت بلکہ اس کا سوال پورا کرو. وہ جو اللہ نے ہدایت کی نعمت دی ہے وہ جو ساری نعمتیں دی ہیں ان کا بیان کرو. آپ اگر غور کریں تو ان تینوں ہدایات کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے, یتیم بھی مخلوق ہے, سائل بھی مخلوق ہے, اور نعمت کا اظہار ہی مخلوق کے ساتھ. یہاں پر جو ہدایات دی گئی ہیں ان سب کا تعلق اپنے رب کے ساتھ. دو چیزوں سے انسان بنتا ہے, ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت, اور ایک اپنے رب کے ساتھ دل کو لگانا اور اسی کا بن جانا, اسی کا ہو کر رہنا. تو یہاں پر اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں کیونکہ انعامات اور احسانات بھی ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص حضور کے اوپر فرمائے گئے ہیں, یتیم تو بہت سارے ہوں گے جن کی اللہ نے پرورش کی, اور نادار و مفلس بھی بہت سارے ہوں گے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا. ہدایت کی نعمت بھی اس نے بہت ساروں کو دی ہے, لیکن یہاں پر جو نعمتیں ہیں سر صبر کی اور رفع ذکر کی اور بوجھ کے ہٹائے جانے کی, یہ خاص حضور سے لی. اسی لیے خاص اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے, اور یہی دراصل عسر کو یسر سے بدلنے کا نسخہ بھی ہے کہ جو مشکل پڑے گی, آزمائش پڑے گی, جب اس کا مقابلہ جمع مرضی کے ساتھ عزم کے ساتھ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو راحت میں بدل دے گا, اور جب آدمی اللہ کی طرف راغب ہوگا تو اس کے اندر وہ قوت آئے گی, استعداد آئے گی. جو صبر پیدا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتا ہے, وما صبر کا اللہ باللہ, صبر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. بس جو میں حکم رب دیتا ہوں ان کا بھی آئین نہ, اپنے رب کے حکم پر جم جاؤ, تم ہماری آنکھوں کے سامنے یہ خیال رہے کہ میں اپنے آپس کی آنکھوں کے سامنے اس کا کام کر رہا ہوں, اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں, اس کے راستے پر لوگوں کو بلا رہا ہوں, اس سے صبر پیدا ہوگا. یہ قرآن مجید میں جو باتیں آتی ہیں اس قسم کی, یہ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں, ان کو ان کے معنی دونوں طرف سے ہوتے ہیں. مثلا کہا ہے ان اللہ مع الصابرین, تو جو صبر کرے گا اس کے ساتھ اللہ ہوگا, اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو صبر کرنے کی توفیق ملے گی, صبر اس کا بڑھتا جائے گا. یا فرمایا کہ انا لکبیرت الا علی الخاشعین, صبر اور صلات سے مدد حاصل کرنا بڑا گراں ہے سوائے وہ جن کے اندر خشوع ہو. جو صبر اور صلات کو اختیار کرے گا اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا, اور جس کے اندر خشوع پیدا ہوگا اس کے لیے صبر و صلات کا راستہ آسان ہے. یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم کی طرح تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اسر کو جسر سے جب آدمی بدلے گا تو رب کی طرف توجہ ہوگی. اور رب کی طرف توجہ ہوگی تو قصر کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، مشکل کی حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا آسان ہوگا. تو فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی اشغال ہیں جب تم ان سے فارغ ہو جاؤ. لیکن دنیاوی اشغال سے یہاں پر مطلب خالص دنیاوی اشغال نہیں ہے، بلکہ دنیاوی اشغال کے اندر وہ دینی اشغال بھی شامل ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے. دینی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، کام کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ سارے کام اللہ کے کام ہیں، لیکن ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. تو جب ان سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اور محنت کرو. فن سب کس چیز میں محنت کرو؟ اللہ کی عبادت کے اندر محنت کرو، اللہ کی طرف کے پھر خالص اس کے ساتھ بندگی کرو. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ دی ہے. خاص سورہ مزمل میں فرمایا ہے کہ راتوں کو کھڑے رہو، آدھی رات، آدھی رات سے زیادہ، اس سے کم، اور قرآن مجید پڑھو، اس لیے کہ دن میں تو تمہیں بڑا شغل ہے دعوت کا اور کام کا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آدمی مشغول ہوتا ہے تو خدا تو بھول جاتا ہے. تو حضور کے شرع صدر کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جسمانی چیزوں میں بھی، مادی چیزوں میں بھی، دنیوی چیزوں میں بھی آپ اسی طرح مشغول رہتے تھے جس طرح سے کام دنیوی آدمی رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے تھے اس میں شریک ہوتے، کتے کہانی کہتے تھے اس میں بھی آپ شریک ہوتے تھے، آپ ہنستے تھے ہمارے ساتھ، آپ ہنستے تھے، کھانا کھاتے تھے، نکاح کرتے تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، سارے اشغال اسی طرح تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی نہیں آتی. مخلوق کی ہدایت کے اندر آپ کے دن رات گزرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بھی آپ کا اسی طریقے سے تھا. تو راتوں کو آپ کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی قیام کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ دراصل فرختہ کے اندر تو بشارت ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب آپ کا کام مکمل ہو جائے گا اور آپ اپنے مشن سے فارغ ہو جائیں. تو اسی میں تنائے میں خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں کہا کہ روز کا کام روز کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، بلکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے تمہارا سارا کام مکمل ہو جائے گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا تو حضور رات رات بھر قیام میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے تھے. اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کے جو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں پھر آپ کی اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، پر میں آخر لاتی ہوں آپ بن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ ہدایت ابھی آپ آگے سورہ بنصر میں اور دوسری جگہ بھی دیکھیں گے کہ فتح کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بشارت بھی موجود ہے. پہلا رب کا ہر رب صرف اپنے رب کی طرف اپنا دل لگاؤ، اسی کے ہو جاؤ، اسی سے لو لگاؤ، اور ہر کام اسی کے لیے کرو. جو دعوت کا کام کرو، جو مسائل پڑھیں، وہ بھی رب کی خاطر کرو. تو یہ صورت مل کر، جیسا میں نے عرض کیا، سورہ الدعاء کے ساتھ مل کر حضور کو اللہ نے جو ہدایت مخلوق کا مشن سپرد کیا تھا، جو آپ کو کتاب دی، وحی نازل فرمائی، راستہ دکھایا، آپ کی جد امت جمع کی، آپ کے صحابہ کرام کی، اسی امت کے جمع ہونے سے آج دنیا میں ایک ارب مسلمان گوشے گوشے میں پائے جاتے ہیں. اگر وہ چند مٹھی بھر لوگ آپ کے ساتھ جمع نہ ہوتے تو یہ ایک ارب مسلمان آج نہ پائے جاتے. غزوہ بدر میں اگر فتح نصیب نہ ہوتی تو آج یہ ایک ارب مسلمان دنیا میں نہ موجود تھے. حضور نے خود ہی کہا تھا کہ آج اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے تو دنیا پر کبھی تیری بندگی نہیں کی جائے گی. تو یہ اللہ نے آپ کو سپرد کام کیا تھا، جو انسان کو اس نے آزمائش میں ڈالا ہے، اس آزمائش میں کامیاب کرنے کے لیے اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، اور اپنے آخری نبی کا ذکر اس نے فرمایا ہے، اور جو اس کو محبت ہے اپنے بندے سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شفقت ہے، جو رحمت ہے، جو انداز گفتگو ہے جیسے کوئی بالکل قریب سے بات چیت کر رہا ہو، جس طرح آپ کے ساتھ کلام فرما رہا ہے، اس کا جو انداز ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور ہم بھی اس احسان میں شریک ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کی امتی ہیں، اور آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا کام تھا وہ ہمارے سے تک بھی ہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ ایک آیت بھی جانتا ہو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ ہم اس فرق سے غافل ہو گئے ہیں. اس لیے امت کا پورا مزاج بگڑ گیا ہے، اخلاق بگڑتا جا رہا ہے، دنیا میں وہ زوال کے شکار ہے. تو یہ حضور کے ساتھ جو بشارتیں ہیں یہ ہر زمانے کے لیے، صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے. جو اللہ کے اس دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے دینوں میں اس کے مرتبے کے مطابق، اس کے کام کے مطابق، سر صدر بھی عنایت فرمائے گا, اس کو دنیا کے اندر محبوب بھی بنائے گا اور اس کا بوجھ بھی ہلکا کرے گا, اس کو اپنی دعوت کا مشن کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت و صلاحیت بھی دے گا. تو یہ سارے واضح اصل عزم ہمت کی ضرورت ہے, اور جو پیغام اس نے اپنے نبی کو دیا ہے وہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے. ہم آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہر اس نعمت میں کسی نہ کسی درجے میں شریک ہیں جو اس نے آپ پر فرمائی, لیکن اس نعمت کا حقدار بننے کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے ان نماز اسرے اسرا. اگر ہم آزمائشیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں, مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہیں, دین کی راہ پر اللہ کے راستے پر چلنے عمل کرنے میں جو مزاحمتیں ہوں, جو موانعات ہوں, جو مشکلات ہوں, ان کے باوجود اگر ہم جم کے اس کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں, سورہ الدحا اور سورہ اللیل حضور سے محبت کے راستے سے جو ہم سب کو ہے ہم کو ایک پیغام بھی دیتی ہیں اور راستہ بھی کھولتی ہیں ان میں کیا بننا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہی بننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی.